तफसीर अब देखिए कि सूरत मजादला हमारी चल रही है और सूरत मजादला में आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक जो हमने पढ़ा है, तो उसमें पहली बात जो हमारे सामने आई वो क्या कि हमें जो है वो अपने मामलात में अल्लाह अल्लाह के रसूल से रहनुमाई लेनी चाहिए। जब भी मुश्किलात परेशानी हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करना चाहिए और कुरान मजीद हमारे पास है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दुआ करनी चाहिए और फिर उसकी रोशनी में अपने मसले को हल करना चाहिए। दुनिया से नहीं डरना चाहिए, ये देखना चाहिए कि इस्लामिकली मेरे मसले का फिर हल क्या है। फिर दूसरी बात जो हमारे सामने आई कि जिहार करने से निकाह टूटता नहीं है बल्कि औरत बदस्तूर शौहर की बीवी रहती है लेकिन वक्ती तौर पर औरत अपने शौहर से अलग कर दी जाती है। और फिर ये जो आरजी मुद्दत है कि जिसमें औरत को शौहर से अलग कर दिया जाता है, तो ये कब खत्म होती है आरजी मुद्दत? जब शौहर कुफारा अदा करेगा, तो जो रुकावट पैदा हो गई है अब वो दूर हो जाएगी। अब फिर दोनों दोबारा से मियां बीवी बनकर जिंदगी बसर करेंगे। इस दौरान जो है उनका मियां बीवी बनकर जो है वो रहना घर के अंदर वो जायज नहीं है। अच्छा, फिर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या मर्दों की तरह औरतें भी जिहार कर सकती हैं जैसे मर्द कर देते हैं? तो अगर कोई बीवी अपने शौहर से कहे कि तू मेरे बाप की तरह है या ये कि मैं तेरी माँ की तरह हूं, तो क्या इससे जिहार हो जाता है? क्या ख्याल है आपका? इससे जिहार नहीं होता। क्यों? अल्लाह ने मर्दों को तलाक देने का हक दिया है, वही जिहार कर सकते हैं। क्यों? बेआदही उकदतुन निकाह, आप पहले भी ये बात पढ़ चुकी हैं कि निकाह की गिरा मर्दों के हाथ में है, चाहे वो गिरा बांध कर रखे और चाहे तो वो उसको खोल दे यानी तलाक दे दे। इसी तरह जो है वो शरीयत ने औरत को तलाक देने का हक तो नहीं दिया, तो किस चीज का हक दिया है? खुला का दिया है। ऐसा नहीं है कि औरत जो है अगर वो किसी वजह से उसका लगता है कि उसका गुजारा नहीं हो सकता शौहर के साथ, तो फिर ऐसा नहीं है कि अब वो जो है वो मुश्किल में है, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने एक रास्ता जो है वो रखा है। लेकिन तलाक और जिहार का हक सिर्फ मर्दों के लिए है। अच्छा, फिर एक और बात हमारे सामने आती है कि अगर कोई मुस्लिम आकिल बालिग और मुकम्मल होश और हवास रखने वाला ऐसा आदमी हो, वही जिहार कर सकता है। इसलिए कि अगर कोई जो है वो जुनून की हालत में है या वैसे ही पागल है, तो उसको तो ऐसी बातें जो है वो समझ में नहीं आती ना। अच्छा, फिर ये भी याद रखना है कि मर्दों को अल्लाह ताला ने तलाक और जिहार का हक तो जरूर दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको पसंद नहीं किया कि मर्द की जबान पर शदीद मजबूरी के बगैर ये लफ्ज जो है आए और इस तरह वो अपनी बीवी को जो है वो सताए। और इसी तरह औरत भी खुला का जो हक है वो उसको उसके लिए भी पसंदीदा नहीं है कि वो बात बात पे इस बात का मुतालबा करे कि मुझे फारिग कर दे। सही। और बहरहाल यहाँ पे जो पढ़ा तो इसके बाद अच्छा और मजीद हमारे सामने क्या आया? ये तो थी ना तलाक और जिहार से मुतलका बातें। बाकी फिर हमें दूसरी यहाँ बात जो पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो सरगोशियां जो है ना इसके बारे में बताया कि सरगोशियां पसंदीदा नहीं है, खास तौर पर भरी महफिल के अंदर सरगोशियां करना ये मुनाफिकाना जो है वो निफाक की अलामत है या मुनाफिकाना तर्ज अमल है। और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आकर ऐसा किया करते थे। शदीद जरूरत हो तो महफिल के दरमियान में सरगोशी की जा सकती है कि एक दो लोगों को साइड पे करके मशवरा करना, लेकिन वो सरगोशी भी खैर नेकी भलाई या लोगों के दरमियान सुलह करवाने की हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। फिर हमने जो है वो तीसरी अहम बात जो पढ़ी जिहार और सरगोशियों के बाद, तीसरी अहम बात के सलाम जो है ना इसको बिगाड़ कर नहीं पुकारना चाहिए। बाज़ुकात छोटे छोटे बच्चे जब सलाम शुरू करते हैं ना तो टेढ़ी मेढ़ी जबान में वो कुछ कहते हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं और वो टेढ़ा मेढ़ा सलाम अलैकुम, तो ये इस तरह, तो ये चीज ठीक नहीं है। बच्चों को सही तरीके से ही जो है वो सलाम करना सिखाना चाहिए। کیونکہ یہ دعائیہ کلمات ہیں. پھر ہم نے جو ہے وہ چوتھی بات جو پڑھی کہ مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، کہ جب مجلس میں بیٹھا جائے تو ان آداب کا جو ہے وہ خیال رکھا جانا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے اور اس کے رسول کو پسند ہے. اور پھر اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مجلس کے آداب ہیں، جیسے آپ دیکھیے آیت نمبر 11 میں ہے نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی محفلوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور اس کے ساتھ ہی اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اور اٹھ جاؤ سے مراد کیا ہے، آپ پہلے بھی یہ بات پڑھ چکی ہیں، جیسے کھانے کا وقت جو ہے وہ تاکتے نہ رہو اور جب کھانا کھا لو تو پھر اٹھ جاؤ. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ آخر تک بیٹھے رہیں. اس سے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، آپ کے آرام میں خلل پڑتا تھا، اور آپ کے تو بہت سے کام ہوتے تھے تو آپ جو تھے تکلیف تو محسوس کرتے تھے لیکن آپ کسی کو کہہ نہیں پاتے تھے، کیونکہ آپ کے اندر جو حلم تھا، بردباری تھی اور نرمی تھی، محبت تھی، آپ اپنی تکلیف کا اظہار جو تھے وہ کر نہیں پاتے تھے. پھر اسی طرح ایک بات یہ بھی تھی کہ کچھ لوگ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ سب سے آگے بیٹھیں. بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق کسی بھی مصلحت کی بنا پر کچھ اور لوگوں کو آگے بٹھانا چاہتے تھے، تو بس کچھ لوگوں کا یہ چاہنا کہ ہم آگے ہی بیٹھیں. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے جو ہے وہ محفل کے آداب بتائے. تو اس سے پھر عمل کے لیے کیا اصول نکلتا ہے کہ جو امیر محفل ہے یا صدر محفل ہے وہ ضرورت کے مطابق آج کے دور میں بھی کسی کو آگے بھی بٹھا سکتا ہے، جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ بھی کر سکتا ہے کہ آپ ذرا جگہ دے دیں اور پیچھے چلے جائیں. کیوں؟ اصل بات وہاں محفل کے اندر بیٹھے ہوئے آگے پیچھے ہونے سے درجوں کی بلندی میں فرق نہیں پڑتا، یہ نہیں ہے کہ اب کسی کی عزت جو ہے اس سے کم ہو جائے گی، بلکہ اصل بات پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دی کہ جب یہ بات کہی کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، تو اللہ ان کو جو ہے بلند درجے عطا کرے گا. تو اس پہ جو ہے نا برا نہیں ماننا چاہیے. تو اس زمانے میں جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کسی کا برا مان جانا یا منافقین کا باتیں کرنا، کیونکہ ان کے دلوں میں تو نفاق ہی تھا، تو کہتے تھے لو بھی تمہارے صاحب نے تمہیں آگے سے اٹھا دیا، یا فلاں کے لیے جگہ خالی کرا دی، یا فلاں کو عزت دے دی. تو بعض اوقات کبھی ایسا ہو تو آج کے دور میں بھی مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی محفل ہے تو بعض اوقات کہتے ہیں بچہ ہی بیٹھا ہو، کہتے ہیں آپ اٹھیں یہ خالہ جان کو جگہ دیں یا آپ اٹھ جائیں. جیسے بعض اوقات طالب علم اپنے ہی ہیں، روز کلاس میں آتے ہیں، بعض کچھ مہمان ہی آ گئے تو عزت دینے کے لیے استاد کہے کہ ان کو جگہ دے دی جائے تو آپ ذرا پیچھے ہو جائیں. تو اس سے یہ نہیں مطلب کہ استاد جو شاگرد ہیں ان کی عزت نہیں ہے استاد کے دل میں، یہ بات بھی بہت اہم ہے. اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایسے ہی زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا یا اس کے بیٹھنے پہ اصرار کرنا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اور بھی بہت سے اہم کام ہوتے ہیں تو اس سے بھی وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. پھر اسی میں ایک اور اہم بات ہے کہ صحابہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کنارے پر ہی بیٹھ جانا تھا، کیونکہ مجلس کے درمیان میں بیٹھنے والے کو آپ نے قابل لعنت فرمایا، تو صحابہ پھر پسند نہیں کرتے تھے کہ محفل کے بیچ میں ہو کر بیٹھے. یہ ترمذی اور داؤد کی روایت ہے. پھر اسی طرح جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے رہیں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بھی ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ مثلاً بعض اوقات بعض لوگ آتے ہیں اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. یا آپ کو یاد ہوگا آپ کے اسکولوں میں کیا رواج تھا کہ ٹیچر کے آنے پر طالب علم کھڑے ہوتے تھے، تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے. اور لیکن اس سلسلے میں آپ حدیث بھی سن سکتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا کا سہارا لیتے ہوئے باہر تشریف لائے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا تم اس طرح مت کھڑے ہو جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو عام معمول کیا ہے کہ جو شخص خود یہ چاہے کہ جب میں آؤں تو سب کھڑے ہوں اور میری عزت کریں, میرا احترام کریں اور مجھے سلام کریں. اور مجھے تو وہ بات بھی یاد ہے کہ حتیٰ کہ سوال کا اسٹوڈنٹ نے جواب بھی دینا ہوتا تھا تو کھڑے ہو کے دینا ہوتا تھا ٹیچر کے سامنے نا. تو بھارت جو ہے وہ ادب اور احترام اساتذہ کا کرنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. استاد کا درجہ بھی ماں باپ کا ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم کہ خود یہ جانا کہ اس طرح سے میری عزت ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. لیکن اور کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ آپ سے ایک دفعہ ملنے کے لیے آئی تھی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے, ان کا استقبال بھی کیا اور پھر ان کے لیے چادر بھی اپنی اتار کر بچھائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسرا کوئی خود اپنی خوشی سے اگر جو ہے وہ کبھی کھڑا ہو جائے, اور یہ آپ کا معمول نہیں تھا. اسی طرح کہتے ہیں شاید معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے لیے بھی کھڑے ہوئے تھے جب وہ آئے تھے یمن سے. اور تو ایسا اگر کبھی موقع ہو جائے کہ کسی کے آنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے اور اس کی عزت احترام, تو یہ ایک دوسری بات ہے. بہرحال واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ کو تو اس کی خبر ہے. اب ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 12 اور 13 کو. آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کہا کہ جب تم سرگوشی کرنے لگو تو اس وقت جو ہے وہ صدقہ دے دیا کرو, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ دینے کا جو حکم تھا اس کو منسوخ بھی کر دیا گیا. کیونکہ یہ حکم جو آیا تھا یہ وقتی طور پر حکم آیا تھا. اچھا آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کا حکم دیا ہی کیوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ناجیتم الرسول, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سرگوشی کرو, ناجیتم, تم سرگوشی کرو ان کے کان کے قریب کر کے اپنے کان کو جو ہے تم بات کرنا چاہو, یعنی تخلیے میں بات کرنا چاہو. یہی ہوتا ہے نا, کوئی اور نہ سنے, خالی خالی اور سائڈ پر بس دو لوگ, تو کیا کرو, فقدمو, بس آگے بھیجو, بین یدی, بین جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, درمیان, اور یدی کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے, تو دونوں ہاتھوں کے درمیان سے مراد کیا ہے, آگے. تو اپنے آگے جو ہے وہ گویا کہ پہلے ہی صدقہ دے دیا کرو. نجواکم کس سے پہلے, سرگوشی سے پہلے, اپنی سرگوشی اپنی بات سے پہلے آگے بھیج دیا کرو صدقہ. عبداللہ بن عباس اس حکم کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں پوچھنے لگے تھے تخلیہ کی درخواست کر کے, حتیٰ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا. آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے رد نہیں کرتے تھے, جس کا جی آپ چاہتا آ کر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں, اور آپ اسے موقع دیتے. یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی. اب بہت سے لوگ آ کر جو تھے وہ چاہتے کہ آپ ذرا سائڈ پر آئے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور کہتے ہیں زمانہ وہ تھا کہ جس میں سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا, اور جیسے جنگ کی تیاریاں اور جنگ کی افواہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کسی شخص کی طرح کوئی شخص ایسے بھی کرتا کہ جیسے شیطان نہیں جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا, تو ایسے بھی کوئی سرگوشی کر دیتا کہ کسی کے کان میں بھی یہ پھونک دیتا کہ اصل میں مطلب جیسے الگ ہو کے کوئی بات کی جا رہی ہے رسول اللہ سے, تو دوسرا جو ہے وہ دوسرے کے کان میں پھونک مارتا, کہتا کہ فلاں قبیلہ اصل میں نا جنگ کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے, فلاں قبیلہ جو ہے نا دراصل حملہ آور ہونے والا ہے. تو یہ جو آیا ہے نا یہ فلاں قبیلے کے حملہ آور ہونے کی خبر لایا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ مدینہ میں اور آپ کے ارد گرد صحابہ میں جو ہے وہ افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا, फिर एक और इसकी बड़ी वजह ये थी कि मुनाफकीन जो थे इस हरकत की वजह से कि मुसलमान अगर आपको अलग करके कह रहे हैं तो मुनाफकीन कौन थे, वो भी मुसलमानों में से थे, तो उनको भी ये मौका मिल जाता कि वो कहते कि रसूल अल्लाह तो कानों के कच्चे हैं, आप पीछे ही पड़ चुकी हैं वाजुन, इसलिए कि वो हर एक की बात सुन लेते हैं। और एक बात हमें ये भी पता चलती है कि कतादा कहते हैं कि दूसरों पर अपनी बड़ाई जताने के लिए भी बाज लोग हुजूर से खलवत में बात करते थे, और इसमें मुनाफकीन भी थे, वो भी अपनी अहमियत और आप अपने अपने से आपका ताल्लुक जाहिर करने के लिए आपको साइड पे ले जाकर और सरगोशी करके बात करते थे। आप जरा तसव्वुर करें कि भरी महफिल में जो सदरे महफिल है उसको उठा उठा कर साइड पर ले जाया जाए, और वैसे तो बाज आजकल भी असातिज़ा का डिसिप्लिन ऐसा है कि कोई जो है वो ऊंचा सांस भी नहीं ले सकता, हत्ता के सफे पलटने की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। तो लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें नरमी, आपकी आपका हिल्म, आपकी बुद्धबारी, आपका तहम्मुल, आपका सबर, कि अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल कर दी कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा नजई तुम रसूला, कि जब तुम रसूल से सरगोशी करो, फकद्दमु बैना यदई, तो आगे भेजो सदका, सदका कब, नजवाकुम, अपने नजवा से पहले जो है ना तुमने सदका देना है। हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो हुजूर ने मुझसे पूछा कि कितना सदका मुकर्रर किया जाए, क्या एक दिनार, मैंने अर्ज किया कि ये लोगों की कुदरत से ज्यादा है, आपने फरमाया निस्फ दिनार, मैंने अर्ज किया कि लोग इसकी भी कुदरत नहीं रखते, फरमाया फिर कितना, मैंने अर्ज किया बस एक जौ बराबर सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने तो बड़ी कम मिकदार का मशवरा दिया। ये तिर्मिजी की रवायत है। फिर एक दूसरी रवायत में हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि कुरान की ये एक ऐसी आयत है कि जिस पर मेरे सिवा किसी ने अमल नहीं किया, इस हुक्म के आते ही मैंने सदका पेश किया और एक मसला आपसे पूछ लिया। तो जो है इससे फिर क्या बात पता चलती है कि ये बात तो सामने आ गई कि जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करना चाहेगा तो उसको क्या करना है, सदका देना है। और सदका देने का जो है वो फायदा क्या होगा, ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर भी है और पाकीज़ा तर है। कि ऐसा नहीं है कि सदका देने से जो है कोई नुकसान होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये ऐलान कर रहे हैं कि इसका जो है वो ये ज्यादा बेहतर भी है और इससे जो है वो फायदा भी ज्यादा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये क्यों कहा कि इसका फायदा भी ज्यादा है और ये जो है वो ज्यादा बेहतर भी है। तो असल बात क्या थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, सबसे पहली बात ये कि आपको जो तकलीफ हो रही थी अल्लाह ताला ने आपके लिए उसमें आसानी पैदा कर दी। तो इसकी फिर बेहतरी क्या थी, खैरुल्लकुम, कि अब जो सदका पास आएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर तो खर्च ही नहीं करते थे, जायज ही नहीं था। अब क्या है कि तुम जब सदका दोगे तो तुम्हारे जरिए गरीब मुसलमान भाइयों को फायदा होगा, क्योंकि सदका जो है वो गरीब जो मुसलमान हैं उनकी फलाह बहबूद और उनकी जरूरियात पर खर्च किया जाएगा। और उसकी पाकीजगी क्या है कि ये अमले सवाले है, ये अल्लाह की अतात है, इससे इंसानों की तथहीर होती है। और इंसानों की तथहीर कैसे होती है, जब माल वो अल्लाह के रास्ते में निकालते हैं ना, जकात, जकात को जकात क्यों कहते हैं, पाकीजगी, इंसान के जो दिल हैं इसकी जो है वो पाकीजगी होती है, उसको तहारत मिलती है, माल पाक होता है, और दिल के अंदर जो दुनिया की मोहब्बत है ना, दुनिया की मोहब्बत जो है वो भी कम होती है और आखिरत की मोहब्बत पैदा होती है। क्योंकि जब माल इंसान अल्लाह के रास्ते में देता है तो उसका अजर कहाँ मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। और भी इसके क्या फवायद हैं कि इससे जो है वो फिर किसी को ना बदजनी भी पैदा नहीं होती, क्योंकि अब कोई मामूली बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करनी है, अब क्या है कि सदका देना है, अब सदका तो हर कोई देना भी नहीं चाहता, और जो देगा तो वही देगा, एक जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है उसको पता है कि कोई टैक्स और फाइन नहीं लगा, इसमें मेरी दुनिया भी संवर जाएगी, मेरी आखिरत भी संवर जाएगी, इस बहाने मैं अल्लाह के रास्ते में जो है वो इंफाक कर रहा हूँ। और दूसरा उसका फायदा क्या होगा कि जो बहुत जरूरी बात है फिर वो पूछी जाएगी, तो बदजनी पैदा नहीं होगी। फिर इसी तरह मुखलिस और मुनाफिक की तमीज हो जाएगी, क्योंकि सरगोशियां करने वालों की तादाद तो बहुत ज्यादा थी, तो मुनाफिक जो है वो ना जान की कुर्बानी करना चाहता है ना माल की कुर्बानी करना चाहता है। और जब उसको ये पता चल रहा है कि अब सदका देना पड़ेगा तो मुनाफिक तो नहीं आएगा फिर। तो ये सरगोशियों का की जो तादाद है और ये जो हालात है रसूल अल्लाह की महफिल के, ये खुद ब खुद संवर जाएंगे और बाप की मजलिस में एक डिसिप्लिन और नज्म जब्त जो है वो पैदा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो हुक्म था कि जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो सदका देकर बात करो, तो ये तो आम लोगों के लिए था। अब गरीब लोग क्या करते, फाइल लम तजिदू, बस अगर ना पाओ तुम, कि किसी के पास है ही नहीं, वो गरीब है नादार है, फाइनल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कि गरीब लोग जो हैं अगर उनको आपसे कोई जरूरी बात करनी है तो वो सरगोशी जो है वो सदका दिए बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मुसलमान समझ गए इस उसूल के बाद, ये जो आयत जब नाजिल हुई तो मुसलमान जो थे वो समझ गए कि अल्लाह ताला को ये सरगोशियां पसंद नहीं है। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जो है फौरन जो सदका दिया और इस आयत पर अमल किया, इसकी वजह क्या थी कि आप देख लें कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जो है वो कहते हैं कि ये वो आयत है कि जिस पर मेरे सिवा किसी और ने अमल नहीं किया, बस मैंने अमल किया और फौरन ही जो है ना ये हुक्म मनसूख भी हो गया। और कहते हैं कि ये जो हुक्म है ये कितनी देर रहा। इस सिलसिले में एक रवायत तो ये है कि ये हुक्म जो है इसकी जो मुद्दत है 10 दिन तक है। और एक कतादा जो है ये भी मुफस्सिर है, मशहूर मुफस्सिर, वो ये कहते हैं कि एक दिन से भी कम मुद्दत तक ये हुक्म रहा, फिर इसको मनसूख कर दिया गया, एक दिन या फिर 10 दिन। तो गोया के एक दिन हो या 10 दिन तो बहुत ही थोड़ी मुद्दत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने इसको मनसूख कर दिया। ताश फक तुम, क्या तुम डर गए किस बात से, अंतुकद्दमू बैना यदई नजवाकुम सदकात, अंतुकद्दमू के तुम आगे भेजो, कि तुम्हें देना है पड़ेंगे पहले से ही, बेना यदई आगे, सदकात सदका खैरात, नजवाकुम अपनी तखलिये में गुफ्तगू से पहले सदका देना पड़ेगा, क्या तुम्हें इससे डर लग गया। फइज लम तफलू, बस अगर तुम ऐसा न करो, फताब अल्लाहु अलैकुम, और अल्लाह ने तुमको इसे माफ कर दिया। थोड़ी देर ये हुक्म जब रहा ना, लोग सोचने लगे कि अच्छा अब इतनी मुश्किल से बात करनी होगी और ऐसे ही नहीं है कि उठकर बात की जाए। तो गोया के सदका लेना भी क्या, सदका देना भी क्या था, ये एक तरह की इजाजत थी। सदका देने का मतलब क्या है कि रसूल अल्लाह की परमिशन, और फिर हर शख्स तो ऐसा नहीं करेगा। तो अब पूछा कि क्या तुम डर गए कि सदका दिया जाए बात करने से पहले, अच्छा अगर तुम ऐसा ना करो, वताब अल्लाहु अलैकुम, और अल्लाह ने तुमको इससे माफ कर दिया, फिर करो क्या, फाकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउल्लाह व रसूला, फिर चार काम बता दिए। और उनमें पहला काम क्या है, बस नमाज कायम करते रहो, फा, तो असल बात क्या है कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, नमाज मोमिन की मिराज है, और खुद ही नहीं पढ़नी बाकी भी सब पढ़े, तो बस नमाज कायम करते रहो। नंबर दो, आतु ज़कता, और ज़कात देते रहो, एक तो है ना सदका और दूसरा है फर्ज ज़कात, तो ज़कात के देने में कमी न करना, इसको टैक्स और फाइन ना समझना, इसको अदा करते रहना। और तीसरी बात, वातीउल्लाह, और अताअत करो अल्लाह की। चौथी बात, व रसूलहु, और उसके रसूल की, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत में फिर क्या चीज आ जाती है, हो नहीं सकता कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करने वाला जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और एहतराम ना करे, आपका अदब ना करे, आपकी महफिल में बैठकर आपको तंग करे, आपके साथ जो है वो नजवा करे। और फिर अल्लाह ताला ने जब हुक्म नाजिल कर दिया तो जो अल्लाह की अताअत करने वाला है वो भी ऐसा हो नहीं सकता कि वो अल्लाह ताला की जो है वो अताअत ना करे। तो अब यहां पे ये जो चार बातें कही गई کہا کہ دراصل یہ فرائض اور احکام کی پابندی اس صدقے کا بدل بن جائے گی جسے اللہ نے تمہارے تخفیف کے لیے معاف کر دیا ہے. کہ اگر تم یہ چار کاموں میں پابندی کرو گے نا تو وہ جو صدقہ جس کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا تو اس سے اس طرح جو ہے وہ اس میں پھر تخفیف ہو جائے گی, کمی ہو جائے گی. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بھی تمہارا عمل ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام اعمال کو جانتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون نافرمان ہے, کون مومن ہے اور کون منافق ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کس طرح سے جو تھی وہ افواہیں سرگرداں رہتی تھی اور گردش کرتی تھی, اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں بھی, اور کیسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی تھی. پھر آیت نمبر 14 سے لے کر 22 تک مسلم معاشرے میں چونکہ مسلمان اور منافق ملے جلے بیٹھے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین میں اخلاص جو ہے وہ معیار بتایا کہ مخلص ہونے کا معیار بہت اہم ہے, اور وہ کیا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں. کہا الم ترا الذین تولوا, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو, کن لوگوں کو, تولوا جو جنہوں نے کیا کیا, انہوں نے دوست بنا لیا. یہ لفظ جو ہے پھر جانے کے معنی میں بھی آتا ہے نا, اور یہاں پہ جو ہے یہ دوستی کے معنی میں ہے, کیونکہ جس کو دوست بنایا جاتا ہے تو اس کی طرف رخ کر لیا جاتا ہے نا, جب رخ موڑ لیتے ہیں تو وہ دوست بن جاتا ہے ولی. لیکن یہاں پہ کیا بات کہی کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو, تولو دوستی کرتے ہیں, قومن ایسی قوم سے, غضب اللہ علیہم ناراض ہوا, غضب ہوا اللہ کا علیہم ان پر, کہ ایسے گروہ جو ہے وہ اللہ کا مغضوب ہے. کہتے ہیں یہ اشارہ ہے مدینہ کے یہودیوں کی طرف, کیونکہ مدینہ کے جو منافقین تھے ان کی یہودیوں سے بڑی دوستی تھی. غضب اللہ علیہم, اس کی دلیل میں آپ قرآن سے آیت لائیں, انعمت علیہم سے پہلے کیا آتا ہے, سورۃ فاتحہ, کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو مغضوب کی تفسیر میں آپ نے کیا پڑھا تھا, کون مراد ہے, یہود مراد ہے, اور ضالین کی تفسیر میں کون مراد ہے, نصارہ مراد ہے. غضب اللہ علیہم, ان سے جن پر اللہ کا غضب ہوا تو کون ہے, یہودی مراد ہیں, اور دوستی کن کی تھی, منافقین کی. ما ہم منکم ولا منہم, ما ہم منکم وہ تم میں سے نہیں ہیں, ولا منہم اور نہ ان میں سے, وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے. تو معنی یہ ہے کہ ان کا مخلصانہ تعلق نہ تو اہل ایمان سے ہے اور نہ ہی جو ہے وہ یہودیوں سے. تو اصل بات کیا ہے کہ یہ جو مدینے کے منافق تھے جنہوں نے جو ہے وہ دوستی کی بھی تھی مدینہ کے یہودیوں سے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو مدینہ کے یہودی ہیں نا, ان سے دوستی کی ہے منافقین نے. تو یہ جو منافق ہیں نہ تو یہ سچے دوست ہیں مسلمانوں کے, اور نہ ہی یہ جو ہے وہ یہودیوں کے سچے دوست ہیں, ہے نا. تو ایک تو اس کے یہ معنی بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ جو ہے وہ مسلمان جو تھے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو مدینہ کے منافق تھے ان کی باتوں میں بھی آ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی, کیونکہ منافقین کے حال پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے, الم ترا الذین, کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو دوستی کرتے ہیں یہودیوں سے اور اہل کتاب سے جن پر اللہ کا غصہ ہوا ہے. تو یہ جو دوستی کرنے والے ہیں نا منافق, ما ہم منکم وہ نہیں ہے تم میں سے, ولا منہم اور نہ ہی ان سے, تو نہ یہ تمہارے ساتھ ہیں اور نہ ان کے ساتھ ہیں. تو منافق جو ہیں پھر یہ کیا ہے, کیونکہ ایک طرف یہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک طرف یہ یہودیوں سے دوستی کا بھرم بھرتے ہیں, یہودیوں کے ساتھ دوستی کا، تو دراصل اصل چیز پھر کیا ہے، ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں، منافقین اپنے مفاد کے سوا کسی کے ساتھی نہیں ہیں. ما ہم منکم ولا منہم، تو اگر نہ مسلمانوں کے دوست ہیں نہ یہودیوں کے، تو پھر دوستی کن سے ہے؟ اپنے مفاد سے، دولت سے، مطلب پرست لوگ ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. ان کا حال کیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ بس جھوٹ بولے، بلکہ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ قسمیں بھی کھاتے تھے. تو منافقین کے بارے میں کہتے ہیں، بعض روایات میں آیا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن نبط المنافق کے بارے میں نازل ہوئی. واقعہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس کا قلب قلب جبار ہے، اور جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس کے بعد ہی عبداللہ بن نبط المنافق داخل ہوا، جو نیل گو چشم، یعنی آنکھیں نیلی نیلی، گندم گو، پست قد، گندمی اس کا رنگ تھا، چھوٹا قد تھا، خفیف اللحیہ، چھوٹی داڑھی، خفیف اللحیہ چھوٹی داڑھی تھی. آپ نے اسے فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اس نے حلف کر کے کہا، یعنی حلف اٹھا لیا، قسم کھا کے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا. پھر اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیا، انہوں نے بھی یہ جھوٹا حلف کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے جھوٹ کی خبر دے دی. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر اور وہ جانتے ہیں، ان کے عمل جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ زبان پر قسمیں ہیں اور ان کے عمل کیا، یعنی دل میں کیا ہے اور ان کے کرتوت کیا ہیں، تو خوب جانتے ہیں. اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اعدہ تیار کیا اللہ نے، اور اعدہ کا مطلب ہے گن گن کر رکھا ہے اللہ نے، جیسے بڑے اہتمام کے ساتھ کوئی چیز پہلے سے ہی نا گن گن کر تیار کر کے رکھی جائے. اور کہیں جانا ہو تو آپ تیاری جب کرتی ہیں، اور کسی نے آپ کے پاس آنا ہو اور آپ تیاری کرتی ہیں، تو ہر چیز کا خیال آپ بعض اوقات فریج پر لکھ کر لگا لیتی ہیں کہ یہ کام آنے سے پہلے ضرور کرنے ہیں. تو اب یہ منافق جو ہیں، اور یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے والے لوگ ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب. انہم ساء، بے شک وہ بہت برا ہے، ساء ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. تو عذابا شدیدا جو ہے یہ بدل ہے ساء ما کانوا یعملون، یہ بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اب آپ دیکھتے جائیے، یہ ساری نفاق کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں، اور اپنا اپنا محاسبہ کرتے جائیں کہ میں جو ہوں، کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مخلص ہوں؟ کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں اور جو باتیں ہیں ان پہ سچے دل سے عمل کرتی ہوں؟ میرے اندر کھوٹ نفاق تو نہیں پایا جاتا؟ میں جھوٹ تو نہیں بولتی کہیں میں ہی تو نہیں ہوں جو جھوٹی ہوں، اور جب میرا جھوٹ پکڑا جائے سامنے آئے تو پھر میں قسمیں کھانے لگتی ہوں، کبھی دوستوں کے درمیان، کبھی اولاد اور رشتہ داروں کے درمیان، کبھی پڑوسیوں کے درمیان. تو یہ منافقین ہیں جن کے لیے عذاب شدیدہ ہے، اور یہ منافقین ہیں جن کے عمل کو کہا جا رہا ہے بہت برے عمل کرتے ہیں. اور پھر مزید ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اتخذوا ایمانہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بنا لیا ہے. ویسے تو ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو اخذ کرنا، اور یہاں پہ اتخذوا آیا ہے، اور اتخذوا کے معنی کیا ہے کہ اب ان کا یہ وتیرہ بن گیا ہے، ان کا یہ طور طریقہ بن گیا ہے، اتخذوا ان کی یہ عادت ہی بن گئی ہے کہ بنا لیا ہے انہوں نے ایمانہم، اپنی قسموں کو. اور ایمان جو ہے اس کے معنی کیا ہے، یہ یمن سے ہے نا، اور یہی اس کا روٹ بھی ہے، اور اس کے معنی ہے قسمیں کھانا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی جو قسمیں کھانا ہے نا، اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے. اور پھر قسموں کو کیا بنایا، کہ قسمیں تو کھاتے ہیں، تو کھاتے کس لیے، جنتن، تو قسمیں جنت کے لیے کھاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے कि ये जुन्ना जो है ये किसे कहा जाता है। तो जीन नून नून छुपी हुई चीज को कहते हैं जो हवास से छुपी हुई हो। इसी तरह ढाल को भी जो है वो जुन्ना कहा जाता है, क्योंकि ढाल जो है हवास हमारे या हम अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते। और जुन्ना, यहाँ पे भी जुन्ना तन वाहिद है और इसकी जमा है जुनानुन, जुनानुन जमा है। और जिन भी इसी से है, जनीन भी इसी से है, जन्नत भी इसी से है। इस रूप से ये सारे अल्फाज भी बनते हैं। और जुन्ना तन के मानी क्या है कि ढाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस इस दलील में आप दे सकती हैं कि असौम जुन्ना, के रोजा जो है वो ढाल है ना। क्योंकि इंसान जो है वो रोजे की हालत में होता है तो फिर शैतान के लिए रोजा ढाल बन जाता है कि शैतान उसके वसों से बचता है। जिस तरह दुश्मन से बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह। तो इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है। फसद्दु अन सबीलिल्लाही, अब ढाल बनाकर फिर करते क्या है कि कस्में खाते रहते हैं। फसद्दु, बस रोका इन्होंने अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से। अब कस्मों की ढाल में वो अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं, और ये मुनाफिकीन का तरीका था कि अपने ईमान की और अपनी वफादारी की कस्में खाते थे और फिर इस तरह मुसलमानों की गिरफ्त से बचे रहते थे। क्योंकि जब उनका रवैया, उनका तजाद, उनका कंट्राडिक्शन और जो तनाकुस था उनकी जिंदगी में, जब मुसलमानों के सामने आता था, उनको कुछ कहना चाहते थे मुसलमान, फौरन आगे से कसम खा लेते थे। और बाज औकात लोगों की जो आदत होती है कि वो बात बात पर कसम खाते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के झूठ होने के लिए इतना ही काफी है कि बात बात पर कसम खाए, तो कसमें नहीं खानी चाहिए। वैसे ही सीरत और किरदार जो है ना, वो इंसान की सच्चाई पर जो है वो विटनेस है, गवाह है। तो कैसे ही कसमें खाना। तो अब जो है उनका किरदार ऐसा था कि लोगों के जहन में शुभात और वसवसे पैदा होते थे। जब वो उनसे बात करना चाहते थे तो आगे से वो कसमें खा लेते थे। फसद्दु अन सबीलिल्लाह, तो यही वो लोग हैं जो कि अल्लाह के रास्ते से जो है वो रोकते हैं। और किनको रोकते हैं? लोगों को रोकते हैं। क्योंकि उनका फिर रवैया जो था, जब वो पकड़े नहीं जाते थे तो जब वो कस्में खाते थे तो बाकी लोग जो थे ना वो भी इस वजह से जो है वो दीन से दूर रहते थे। तो सद्दा जो है लाजिम और मुतद्दी दोनों तरह इस्तेमाल होता है। तो फिर मानी क्या है कि ये लोग हैं कि अल्लाह की राह में आगे बढ़ने से रुक गए हैं और फिर दूसरों को भी रोक रहे हैं। फलाहुम अजाबुम मुहीन, इस पर इनके लिए जिल्लत का अजाब है। मुहीन खून से है और इसके मानी क्या है कि ऐसा अजाब जो रुस्वा कुन है। हा वानून, और अब तक आपने मुनाफिकीन के बारे में जो रवैया जो है वो देखा है, तो सजा क्या पड़ी है? अजाबन शदीदा, उनके अमल को अल्लाह ताला ने सा बहुत बुरा है इनका अमल ये कहा, और अजाबन मुहीन दर्दनाक अजाब, जिल्लत का अजाब। लन तुगनिया अनहुम अम्वालहुम वला औलादहुम मिनल्लाहि शैया, बड़ी सख्त आयत है। लन तुगनिया, नहीं गनी करेंगी इनको। अनहुम, आप देखें गनी किसी को अमीर बना देना, और जब लन आ जाए तो हरगिज के मानी पैदा हो जाते हैं। लम और लन फेल मजारे पे दाखिल होते हैं, और क्या है कि हरगिज नहीं काम आएंगे, और फिर अन की जमीर भी आ गई, अन की प्रेपोजिशन के बिल्कुल फायदा नहीं देंगे, बिल्कुल काम नहीं आएंगे इनके। हुम की जमीर मुनाफकीन के लिए है कि मुनाफकीन के लिए बिल्कुल भी इनको फायदा और काम नहीं देंगे। क्या चीजें? अम्वालुहुम, माल की जमा है अम्वाल, इनके माल, इसमें हर तरह का माल शामिल है। वला औलादुहुम, और ना इनकी औलादें। तो इनकी औलादें और इनका माल दुनिया में तो इन्होंने इससे बड़ा एक भरम, एक स्टेटस, एक मकाम बना रखा है, लेकिन मिन अल्लाह, यहाँ पे मिन जो है ये मुकाबले के मानी में है, मिन अल्लाह ही शैहा, के अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह से बचाने के लिए इनके माल और इनकी औलादे जो है वो कुछ भी इनको फायदा नहीं देंगी। तो ये माल और औलाद जो है ना, ये पांव की जंजीरें हैं, ये इंसान के पांव की बेड़ियां हैं। क्योंकि माल और औलाद की मोहब्बत में और उनके इश्क में इंसान जब गिरफ्तार हो जाता है तो फिर दीन की राह में आगे बढ़ने का हौसला नहीं करता, मुनाफकत इख्तियार करता है। तो कहा कि दुनिया में تو ظاہری طور پر یہ کتنا بھی فائدہ حاصل کر لیں لیکن اللہ کے ہاں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ جب ان کو پکڑے گا، اللہ جب ان کو سزا دے گا، تو یہ مال اور اولاد جو ہیں یہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے. پھر یہ بھی بات تھی کہ جیسے منافقین کی ایک بہت بڑی جو برائی تھی وہ کیا تھی، نفاق کی علامت، کہ وہ مال کی محبت کی وجہ سے، مفاد پرستی کی وجہ سے نفاق کرتے تھے. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ اپنے گھر والوں کی محبت میں نہ جہاد پہ جانا چاہتے تھے، اور بعض اوقات اپنے گھر والوں کی وجہ سے دین جو ہے اس پر سچے طریقے سے جو عمل کرنا ہے اس میں وہ کمی کر جاتے تھے. تو کہا کہ یہ مال اور اولاد جو ہے نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ رکھ دیا مومن اور منافق اس کے سامنے، کہ منافق جو ہے نا یہ مال سے محبت کرتا ہے اور اولاد سے، گویا کہ دنیا سے، لیکن مومن جو ہے نا وہ ہر اس زنجیر کو اور ہر اس بیڑی کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے، توڑ کر رکھ دیتا ہے جو دین اسلام میں پہ عمل کرنے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے. اولئک اصحاب النار، اسی میں یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ آگ کے ساتھی ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے دوست ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آپ سوچ لیں کہ منافقین کے لیے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبت انہیں جہنم میں لے جائے گی، آگ کے اندر آگ کا ساتھی بنا دے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا ان کو کون؟ اللہ تعالی، جمیعا سب کے سب. اور یہاں پہ جو جمیعا آیا ہے اس سے جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. یہ قیامت کا دن اتنا شدید دن ہوگا کہ اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر کھڑا کرے گا. آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ منافق نہ کافر، اور اس کے علاوہ اور جو درپردہ جو تھے وہ کام کرنے والے تھے جیسے یہودی، وہ بھی کوئی بھی نہیں بچے گا. اور وہ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو اس دن بھی ان کا حال کیا ہوگا؟ فَيَحْلِفُونَ لَهُ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے بدبخت ہیں کہ اس دن بھی یہ قسمیں کھائیں گے، بس وہ قسمیں کھائیں گے، لہو اس کے لیے، تو وہ اللہ کے سامنے بھی اس طرح قسمیں کھائیں گے، کما يَحْلِفُونَ لَكُمْ، جس طرح وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کریں گے، اَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے ان کا کچھ بن جائے گا، کہ ان کی کچھ بنیاد بھی ہے. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ ایسا کرنے سے جو ہے کیا ہے کہ ان کو کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو اصل بات پھر کیا پتا چلتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قسمیں کھا کر ہی جو ہے نا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور آپ پہلے بھی یہ بات پڑھ چکی کہ جو کافر ہیں، سورۃ انعام کی آیت 23 میں مشرکین کے بارے میں آپ نے پڑھا، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ کے سامنے قسم کھا کر اپنی بے گناہی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے، اللہ ہمارے خداوند کی قسم، ہم شریک جو تھے وہ ٹھہرانے والے نہیں تھے، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. اسی طرح منافق بھی قسمیں کھائیں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو کچھ فائدہ ہو جائے گا. اللہ انہم ہم الکاذبون، خبردار سنو، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جھوٹے ہیں. اور یہاں پر ہم ضمیر منفصل ہے اور تاکید کے لیے آئی ہے کہ یہی جھوٹے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان جو ہے وہ ان پر مسلط ہو چکا. اور یہ لفظ جو ہے ہا وہ زال، اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ غالبانہ، مسلط ہونا، قابو کر لینا. اب یہاں پہ جو ہے وہ ہا وہ زال اور حاضہ سختی کے ساتھ ہانکنے کے لیے آتا ہے. پھر حاضر دابا، یہ آپ محاورہ نوٹ کر سکتی ہیں، عربوں کے ہاں بولا جاتا تھا حاضر دابا، معنی کیا ہے؟ جانور کو تیزی سے چلانا، کیونکہ وہ بدو لوگ تھے، جانوروں کو ہانکتے رہتے تھے. تو مالک جو ہے وہ جانور کو کب تیزی سے چلاتا ہے؟ جب मालिक जो है उसकी पूरी तरह गिरफ्त हो अपने जानवर पर, तो वो जानवर को सख्ती से हांकता चला जाता है। इसी तरह इस कहावजा के मानी है किसी पर मुसल्लत होकर उसे सख्ती से हांकना। आप ये भी अगर याद रख सकें कि इस तहवजल ईरु अलल ऐतान, गधे का गदी की पुश्त पर चढ़कर उसे दोनों जानिब से दबा लेना, इसको मुफ्रदात ने लिखा है। तो शैतान ने इन मुनाफिकों पर मुसल्लत होकर उन्हें कुछ इस तरह से जकड़ लिया है कि उन्हें कभी भूल कर भी अल्लाह याद नहीं आता। इस तहवजा अलैहिम शैतानु गालिब आ गया, मुसल्लत हो गया अलैहिम इन पर। कौन गालिब आया, कौन मुसल्लत हुआ? शैतान। तो शैतान जो है उसने इनको काबू में कर लिया है। अब आप देखें कि जिस तरह जानवर को उसका मालिक काबू में करके हांकता है ना, अब शैतान जो है ना, इन मुनाफिक जो है ना, वो शैतान का जानवर बन गया है। और शैतान जैसे जैसे उसको हांकता जाता है, जैसे जैसे उसको जो है वो उसके दिल में वसवसे और ख्यालात डालता रहता है, और मुनाफिक इंसान जो है वो शैतान के पीछे पीछे चलता जाता है। और फिर कैसे पता चले कि शैतान जो उस पर काबू पा चुका है? फंसाहुम ज़िक्रल्लाह, और उसने अल्लाह की याद उनके दिल से भुला दी है। फंसाहुम, पस भुला दिया है उनके लिए ज़िक्रल्लाह, अल्लाह के जिक्र को। तो जब दिलों में याद खुदा ही नहीं है, जब दिलों में खुदा का खौफ ही नहीं है, जब आखरत का डर ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि फिर ये शैतान के साथी हैं। उलाइका हिज़्बुश्शैतान, ये शैतान की पार्टी के लोग हैं। ये कौन है? ये शैतान के साथी हैं। शैतान जो है अब इनको हांक रहा है, अल्लाह तो भूल ही गया है, और अल्लाह को तो ये याद ही नहीं करते, और असल में इसलिए ये यहूदियों से दोस्ती का दावा करते हैं और यहूदियों के पीछे पीछे चलते हैं। तो जब हमें शैतान की जो है वो उकसाहट महसूस हो, शैतान जो है उसका गलबा जो है नफ्स में महसूस होने लगे, तो फिर क्या करना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वुज़ू करना चाहिए और तावुज़ पढ़ना चाहिए। फिर इसी तरह जो है वो आपने ये भी पढ़ा था कि पीछे आपने सूरत हदीद में पढ़ा था, सूरत हदीद की आयत नंबर 3 है ना, कि वो भी आपने इलाज के लिए पढ़ी थी कि जब शैतान जो है वो वसवसा डालने लगे तो फिर उस वक्त क्या करना चाहिए? कि वो आए जो है ना वो पढ़ लेनी चाहिए। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर कभी तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला और दीन हक के मामले में शैतान कोई वसवसा डाले तो ये आयत जो है वो आहिस्ता से पढ़ लिया करो। ये सूरत हदीद की आयत नंबर 3 है। और भी हमें बहुत सी दुआएं मिलती हैं, और सूरत नास पढ़िए, सूरत फलक पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए, तो इंसान जो है वो शैतान के बहकावे से बच जाता है। उलाइका हिज़्बुश शैतान। और मैं तो ये सोच रही हूं कि मैं भी और आप भी अपने आप से पूछें कि अल्लाह ताला तो यहाँ कह रहे हैं कि यही जमात है शैतान की, क्या मेरा शुमार तो शैतान की जमात में नहीं है? कैसे पता चलेगा कि मेरा शुमार शैतान की जमात में नहीं है? अच्छा, कैसे पता चलेगा? जब हमारे अंदर निफाक नहीं होगा। अगर निफाक और रिफाक की अलामतें हमारे अंदर पाई जाती है ना, और हम कह के अपने आप को छुपाए नहीं, मेरे अंदर अगर पाई जाती हैं, अपने आप से यूं पूछें कि क्या मेरे अंदर निफाक की अलामतें पाई जाती हैं? अब कैसे पता चले निफाक की अलामतें कौन सी हैं? तो अब तक जो आप पढ़ चुकी हैं, सूरह तौबा में भी आपने पढ़ी, और इसके अलावा जो है वो जिस भी जगह पे इखलास का जिक्र आया, सूरह अलबकरा देख लें, बल्कि पूरे कुरान में सूरह निसा में देख लें, तो साथ साथ जो है वो मुनाफिकीन का जिक्र भी आया कि मुनाफिकीन क्या करते हैं, वादे को पूरा नहीं करते, इमानत में खयानत करते हैं, बात करें तो झूठ बोलते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं, कसमें खाते हैं। जहां भी कुर्बानी का जिक्र आए ना, और कुर्बानी करने की बजाय इनका रवैया क्या होता है कि फौरन जो है ना ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। और मुझे तो سورت حدید میں جو منافقین کی علامتیں بتائی گئی ہیں، مجھے وہ علامتیں بہت زیادہ ڈراتی ہیں کہ جب منافق جو ہیں وہ کہیں گے اہل ایمان سے کہ اپنی تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو، تو ان کو پکاریں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، کیوں کیا ہوگا کہ وہ جا رہے ہوں گے کہ یکا یک نور ختم ہو جائے گا اور منافقین کے سامنے اندھیرا آ جائے گا، دیوار کر دی جائے گی، ایک دروازہ ہے اندر کی طرف رحمت اور باہر کی طرف عذاب، اور وہ مومنوں سے پکار پکار کر پوچھیں گے الم نکم ماکم قالو بلا ولکن نکم، اور اس میں چار باتیں تھیں جو یاد رکھنی ہی چاہیے تھیں، فتن تم انفسکم وتربستم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله غركم بالله الغرور، تو فتنتم تربستم ورتبتم وغرتكم الاماني، چار باتیں سب کے ساتھ جو ہے وہ تم آ رہا ہے، اور یہ چار خاص علامتیں ہیں، اور منافق واقعی فتنے کھڑے کرتا ہے، فتنے میں رہتا ہے، تربس فائدے دیکھتا رہتا ہے کہ ادھر کو جاؤں کہ ادھر کو، اور ریب، اچھے بھلے جو لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی عمل سے روک دیتا ہے، ریب خلجان کی کیفیت میں، اور پھر غرتکم الامانی جھوٹی توقعات اس کو وابستہ رکھتا ہے، تو ایسے پتا چلے گا کہ میرے اندر یہ تربص کی کیفیت رہتی ہے ہر وقت، یا میں اٹھ کر جو ہے وہ جی اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس نفاق سے نکلے کیسے، تو نفاق سے نکلنے کا علاج تو یہی ہے کہ صدقہ کیا جائے، طہارت بھی ہے اس سے اور بہتری بھی، اور کیا ہے اخلاص پیدا کریں، اور کیا ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کو جو ہے وہ ترجیح دیں، اور اللہ کا ذکر کریں، اس میں ذکر قلبی بھی ہے، لسانی بھی ہے، پھر عملی بھی ہے، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارے میں رہنے والے ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو یحادون جو مخالفت کرتے ہیں، اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر یحادونا جو ہے نا یہ استعمال کیا گیا ہے، اور ہا دال سے ہے یہ لفظ، اور آپ یہ بات پڑھی چکی ہیں کہ حد السکین چھری کا تیز کرنا، یا چھری کی دھار کے لیے بھی آتا ہے، اور کس کے لیے آتا ہے، حد السیف، جو تلوار کی دھار ہے نا اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں نا، تو ہا دال اسی طرح یہ لفظ جو ہے یہ کنارے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے نا کیا کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دشمنی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ یحادونا عام بات نہیں ہے، ان کی جو ان کے اندر بیماری پائی جاتی ہے یہ بڑی شدید بیماری ہے، یہ یحادونا کے مرض میں مبتلا ہیں، اور اگر کہیں گے کہ یحادونا تو ایسے ہی نہیں کہ بس عام سی کوئی بیماری ہے، بلکہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو صیغہ بھی استعمال کیا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کی دشمنی کی شدت کا، اور ان کی منافقت کا، اور ان کا اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے کا، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے مقابلہ کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، بس یہی لوگ ہیں یقیناً ذلیل ترین مخلوق، اذل واحد ہے، اور اذلین جو ہے یہ اس کی جمع ہے، تو معنی کیا ہے کہ یہ لوگ سب سے بے قدرے ہیں، ذلیل ہیں، ذلیل ترین مخلوق، کتب اللہ، لکھ لیا ہے اللہ نے، لکھ دیا ہے اللہ نے، فرض کر دیا اللہ نے، کیا لَأَغْلِبَنَّا، کہ ضرور بضرور میں غالب رہوں گا، کون اللہ تعالی، انا میں ورسولی اور میرے رسول، تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہو گئی ہے، یہ بات تو لکھ دی گئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے جو رسول ہیں وہ غالب ہو کر رہیں گے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، اللہ کا غالب ہونا اور اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسولوں کا غالب ہونا، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے دراصل یہی معنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ کیسے غالب ہوں گے، کہ دین اسلام جو ہے وہ دنیا میں اس کو جو ہے وہ غلبہ ملے گا. تو یہ بات اللہ نے کہاں لکھ لی؟ کتب اللہ، کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے لوہے محفوظ، اس سے مراد ہے تقدیر، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور یہ مضمون سورت مومن کی آیت 51 اور 52 میں بھی بیان ہوا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ قوی عزیز، زبردست ہے، زوراور ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ کہ کوئی کمزور تھوڑی ہے، اللہ کی ہستی بڑی جو ہے وہ قوی ہے اور عزیز ہے، غالب ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو فیصلے کر لیے ہیں تو وہ اپنے فیصلوں پر جو ہے وہ اپنے فیصلوں پر جو ہے وہ اختیار نہ رکھتا ہو کہ وہ پورے ہو کر رہیں گے. اچھا، آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا غالب رہنا اور اللہ کے رسولوں کا غالب رہنا، اصل بات یہی ہے کہ رسول اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، اور اللہ کون ہے؟ بادشاہ. تو بادشاہ نے اپنے سفیروں کو کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ سفیر جو ہیں وہ اللہ کی خدائی کو اللہ کی زمین پر جو ہے وہ قائم کریں. تو اگر کوئی اللہ کے سفیر کا رسولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنی زمین کو ایسے باغیوں سے پاک کر دیتا ہوں، کہ میں نے تو لوہے محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب آئیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے پچھلی قوموں میں بھی جو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. لا تجدو قومن، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کبھی یہ نہیں پاؤ گے قومن، کسی جماعت کو، کہ یومنون باللہ والیوم الآخری، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. تم کبھی بھی جو ہے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والوں کو ایسا نہ پاؤ گے. کیسا؟ یوادونا، کہ وہ محبت کرتے ہیں. یوادونا، اور یوادونا جو ہے یہ وو دال دال سے ہے، اور ود ودود یہ بھی لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ باہم دوستی کرنا. کچھ لوگ ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو چاہ رہے ہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا. یوادونا، کہ وہ دوستی کرتے ہیں. من حاد اللہ ورسولہ، تو وہ کن لوگوں سے دوستی کرتے ہیں؟ جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو حادہ حادہ، اس کے معنی ہے جنہوں نے مقابلہ کیا، مخالفت کی انتہا کر دی، کہ مقابلہ کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا. تو اہل ایمان جو ہے نا، وہ جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر، تو ان کو تم کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے جو مخالفین ہیں نا، ان سے محبت کرتا ہوا نہیں پاؤ گے. اچھا، اب یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفین ہیں، ولو کانو، اور اگرچہ وہ کیوں نہ ہوں، آباہم، ان کے باپ، مخالفین ان کے اپنے ہی باپ کیوں نہ ہو، آباہم، ان کے اپنے باپ، او ابناہم، یا ان کے بیٹے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او اشیرتہم، یا ان کے خاندان والے. آپ کو پتا ہے نا، عین شین را اور اشرہ دس کو، اور یہ قبیلے کے لیے بھی، چھوٹے سے قبیلے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں کہ لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان. تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ ثبت کر دیا ہے. اب دلوں پر ایمان کا لکھا جانا، اس کے معنی کیا ہے؟ جیسے پتھر پر لکیر نہیں ہوتی، کہ پتھر پر لکیر کھینچ دی جائے، تو اس طرح ایمان جو ہے نا، وہ ان کے دل کے اندر جو ہے نا، وہ لکھا جا چکا ہے، ان کے دل کے اندر ثبت ہو چکا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور مدد کی ہے ان کی، بِرُوحٍ، ایک روح کے ساتھ، مِّنْهُ، اپنی طرف سے. تو اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. تو یہاں پہ روح جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نور قلب، جیسے کسی کے دل کے اندر ایک سکینت نہیں ہوتی، تو چونکہ ان کے دل کے اندر جو ہے ایک سکینت ہے، یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، تو ان کا ایمان جب ان کو قربانیوں کے لیے کھڑا کرتا ہے اور ایمان ان کا جب قربانیاں مانگتا ہے تو یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ گھبراتے نہیں ہیں، یہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دل کے اندر جو ہے نا اللہ تعالی نے جو ہے وہ سکینت نازل کر دی ہے، سکینہ دے دیا ہے ان کو۔ آپ سوچ لیں کہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں اس کی جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صحابہ کو کیسے جو ہے وہ سکینہ دیا تھا، کیسے ان کے عمل جو تھے وہ پہاڑوں کی طرح تھے، پہاڑوں سے بھی زیادہ ان کے عمل جو تھے وہ مضبوط تھے، کیونکہ ان کے ایمان جو تھے وہ بڑے ہی مضبوط تھے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک ہے منافق جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، اور دوسرا کردار ہے مومنین کا جن کے دلوں کے اندر ایمان جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے، بس ان کے اندر چلا گیا ہے، اللہ نے خاص روحانی فیض ان کو عطا کیا ہے، فیضان، کیوں؟ اس وجہ سے اب یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ جو تھا ایدہم بروح منہ، تو ان الفاظ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اچھا، اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ کون سی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی زندگی سے جو ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ صحابہ ایمان لائے، اور اللہ پر اور آخرت پر اور جو ہے وہ تقدیر پر، قرآن پر، تو اب وہ اس کے لیے جو ہے اس ایمان کی خاطر سب کچھ جو ہے وہ کاٹ دینے کے لیے، توڑ دینے کے لیے جو تھے وہ تیار ہو گئے، اور سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے اپنے گھروں کے اندر ان کے حالات کیسے تھے نا، اور پھر مکی دور میں جنہوں نے ہجرتیں کی، شعب ابی طالب میں بھی وہ ساتھ رہے، اور پھر عملی مظاہرہ مدینہ میں جب وہ آ گئے تو مدینہ میں جو غزوات ہوئے ہیں، تو جو مہاجرین تھے، انصار نہیں، جو مہاجرین تھے وہ کن سے لڑے؟ مکہ سے جو لوگ آئے تھے وہ کون تھے؟ ان کے رشتہ دار ہی تھے، پورا لشکر جو تھا وہ کون تھے؟ مختلف قبائل کے لوگ ہی تھے جو مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، اور لڑنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے ایک طرف، اور دوسری طرف ان کے رشتہ دار تھے، اور مدینہ کے انصار میں سے بھی بعض ایسے تھے، صرف مکہ کے مہاجرین کی بات نہیں ہے، مدینہ میں بھی جب کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو بعض کے گھر والوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب آپ اس میں دیکھیں، حضرت ابو عبیدہ کا واقعہ جو ہے یہ بڑا ہی سخت واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا کہ انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا تھا۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ ان کا باپ عبداللہ بن جراح جو تھا، جب جنگ کے دوران بار بار ان کے سامنے آ رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں جو ہے آپ پھر دیکھیں کہ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ مصعب بن عمیر بہت خوبصورت تھے غزوہ احد میں جو تھے، انہوں نے اپنے بھائی جو ہے وہ عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں آس بن حشام کو خود قتل کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث نے جو ہے وہ، اس میں پھر کیا ہوا کہ جس طرح سے جو ہے حضرت علی نے عتبہ کو، حضرت حمزہ نے شیبہ کو، اور عبیدہ نے ولید بن عتبہ کو جو ہے وہ قتل کیا۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان آپ جنگ میں عین میری تلوار کی زد میں تھے، مگر میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی آ جاتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ پھر غزوہ احد کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا نا کہ ہر آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دے، اور غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر عبداللہ بن ابی منافق نے رسول اللہ کی شان میں کچھ ناجائز کلمات کہے تھے نا، تو ان کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ سچے مومن تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اگر میں آپ حکم دیں اللہ کے نبی تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی رحم کی بنا پر حضرت عبداللہ کو ایسا کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیر بن عمیر کو ایک انصاری پکڑ کر باندھ رہا تھا، حضرت مصعب نے دیکھا تو پکار کر کہا ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کی رہائی کے لیے وہ تمہیں بہت سا فدیہ دے گی۔ تو حضرت مصعب نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو مضبوط باندھنا، کون تھے یہ؟ ابو عزیر نا، ابو عزیر بن عمیر، ان کے اپنے سگے بھائی کو ایک انصاری باندھ رہا ہے اور زور سے کہتے ہیں اس کو مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے تمہیں بہت سا مال دے گی۔ تو اس کی ماں کون تھی؟ ان کی اپنی جو ماں تھی وہی تھی نا ان کی ماں۔ تو آپ اس سے بھی جو ہے آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان کا کردار کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، اور میں تو تصور کرتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ میں اور آپ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ تھے اللہ کے رسول کے صحابہ، اور یہ تھے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافر رشتہ داروں کو قتل کرنے والے، اور ایک نہیں بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ کئی صحابہ نے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ اور ہم تو ایک سچی بات کہنی ہو نا تو اس پہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، حق بات۔ تو یہاں پہ اللہ تعالی معیار بتا رہے ہیں کہ ایک دل میں اپنی ذات کی محبت اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دشمن کی محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی ذات سے مراد کیا ہے کہ دراصل ایمان کی محبت۔ تو ایک دل کے اندر ایمان ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ کفر اور نفاق ہوتا ہے، تو جو مومن بن کر جینا چاہتا ہے وہ بھی فیصلہ کر لے، جو منافق بن کر جینا چاہتا ہے وہ بھی فیصلہ کر لے۔ تو اللہ نے اصولی بات سامنے رکھ دی کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ اور آخرت کی بجائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بجائے جو ہیں وہ منافقین سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں یا کافروں سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں، حتیٰ کہ ضرورت پیش آئے تو اپنے جو یہ رشتہ دار جو اتنے قریبی ہیں ان کی قربانی کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے سورۃ توبہ میں بھی ایسی آیات پڑھی ہیں نا، ہے نا، جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا بات کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بھی نا ایک پیمانہ لا کر رکھ دیا کہ ایمان لانے والے جو ہیں ایک طرف چونکہ جہاد کا حکم تھا اور دوسری طرف کچھ لوگ تھے جو جہاد کے لیے اٹھ ہی نہیں رہے تھے، ان کو بھاری لگ رہا تھا، مشکل لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کیا پیمانہ رکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو سورۃ توبہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیمانہ سامنے رکھ دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، اگر ان میں سے کوئی ایک رشتہ یا یہ جو ہیں یہ سامنے آتے ہیں اور پھر رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ انتظار کریں اس بات کا یہاں تک کہ اللہ کا عذاب کا فیصلہ آ جائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو پھر عمل کے لیے اصول اور نچوڑ کیا سامنے آتا ہے کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور جب سچا ایمان ہمارے اندر آئے گا نفاق خود بخود چھٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو نفاق ہے نا، دراصل یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ نفاق اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، اور یہاں پہ اللہ اور آخرت پر محبت کرنے والوں کی نشانی ہی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پھر کسی چیز سے بھی محبت نہیں کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ہر طرح کی قربانی جس میں ذات کی، مال کی، اولاد کی، گھر کی، آرام کی، نیند کی، خواہشات کی، دوستیوں کی، ایک ایک چیز کر کے نا اس کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، چھوڑتے چلے جاتے ہیں، افسوس بھی نہیں ہوتا ان کو، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کوئی آسان بات ہے۔ تو جب وہ اتنا بڑا جو ہے ان کا کردار ہوگا، اتنا بہترین ان کا کردار ہوگا، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ ان کو داخل کرے گا جنتوں میں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو خوبصورت جنتیں ہیں جو ان کا استقبال کرنے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں، کھڑی بھی ہیں۔ تو اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا، اور جن کی خوش منظری اور ان کا جو انداز ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں نکل رہی ہوں گی، اور پھر ان کو یہ دھڑکا نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے دن تک رہیں گے۔ جیسے کرائے کا مکان بہت اچھا بھی مل جائے یا نوکری بہت اچھی بھی ہو تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب نوکری چھوٹ جائے گی اور کب یہ گھر جو ہے ہمیں خالی کرنے کو کہہ دیں گے، یا پھر جوان لوگ ہیں، خوبصورت ہیں، ہر وقت پریشان ہے کہ بس بڑھاپا آتا جا رہا ہے، ارے یہ میرا حسن جو ہے یہ تو زوال کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں پہ کوئی دھڑکا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ جوان ہوں گے، تندرست ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اور نعمتوں کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، تو کیوں کہتے ہیں ہم جب صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ یہ جو قربانیوں میں نے آپ کو بتائیں چند ایک ان کی مثالیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حشر تک کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے کہ جن سے میں راضی ہو گیا، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ ہے اصل بات، اور اللہ تعالیٰ جو نفس مطمئنہ ہے نا ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تین نفس ہے نا، نفس امارہ جو برا ہے، سب سے برا نفس ہے اور برائی کا حکم دینے والا، امارہ، نفس لوامہ ملامت کرنے والا، اور جسے ضمیر بھی کہتے ہیں کہ برائیاں کر کے پھر وہ افسردہ ہوتا ہے انسان کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں کہہ دیا، اور پھر نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو نیکیوں کا متلاشی اور شوقین ہوتا ہے اور اس میں مسابقت کرنا چاہتا ہے اور آگے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس حصے میں ہم کیا دلیل لائیں گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اس جو ان کو مقام مل رہا ہے اور جو ان کو اجر ملنے والا ہے اس پہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ کہاں سے آپ دلیلیں لائیں گے؟ ہاں ایک ایک کر کے، سب سے پہلی دلیل آپ نے دی، ہاں سورۃ فجر کی آخر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور پھر سورۃ بینہ، اس میں عام اہل ایمان کا جو ہے وہ ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ یہی دلیل جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اور آپ نے سورۃ فتح کے آخر میں بھی صحابہ کے بارے میں پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار جو ہیں ان کی جو ہے وہ صفات کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس طرح آپ نے سورۃ توبہ میں بھی پڑھا، سورۃ توبہ میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے ان کی تعریف کی ہے۔ تو جب بھی صحابہ اور صحابیات کا نام لیا جائے تو کیا کہنا ہے؟ صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، اور عورتوں کے لیے جو صحابیات تھیں ان کے لیے رضی اللہ عنہا، اور اگر جمع کا صیغہ ہو تو پھر ہم اور عورتوں کے لیے ہننا، और वैसे कभी दोनों का जिक्र इकट्ठा करें तो हम भी आ सकता है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये है अल्लाह की जमात के लोग, उलाइका हिज़्बुल्लाह। तो अल्लाह की जमात सबसे अहम जमात है ना। पीछे आपने किस जमात का जिक्र पढ़ा, अला इन हिज़्ब शैतान हुमुल खासिरून, मुनाफिक तो हिज़्ब शैतान है और सच्चे जो मोमिन है ये हिज़्बुल्लाह है। अला इन हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, सुनो खबरदार, बेशक अल्लाह की जमात जो है यही फलाह पाने वाले लोग हैं। मुफ्लिहून, फालामहा, चीरना फाड़ना किसान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत मशक्कत करता है, जमीन को चीरता है, फाड़ता है, गोडी करता है, बीज डालता है, फिर कहीं जाकर उसमें से जो है वो पौधे निकलते हैं, और वो भी अगर अल्लाह चाहे तो, है ना। फलाह किसान को भी कहा जाता है ना, जुर्रा भी कहा जाता है, फलाह भी कहा जाता है। और मुफ्लिहून कौन है, जो किसान की तरह जो है वो गोडियां करने वाले, मेहनतें और मशक्कतें करने वाले, मट्टी मट्टी हो जाने वाले, हाथ उठा उठा कर दुआएं करने वाले के माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लावना लावे या ना लावे। पूरी मेहनत मशक्कत करके फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला अब मामला तेरे हाथ में है, मामला तेरे हाथ में है। अला इन हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, सुनो खबरदार, बेशक अल्लाह की जमात ही फलाह पाने वाली है। तो सहाबा कराम की शान, उनके अमलों की सच्चाई, उनके अमलों बेहतरीन अमलों की गवाही जो है खुद कुरान ने देती, रहती दुनिया तक, रहती दुनिया तक। और आप देख लें कि कहाँ हैं वो लोग जो के रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गालियां देते हैं। बाज़ लोग जो हैं रसूलल्लाह के बाद सहाबा को बुरा भला कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो है इन तमाम की हमें इज्जत करनी चाहिए, इन तमाम का हमें एहतराम करना चाहिए, और इन तमाम के साथ इनका नाम लेते हुए रदी अल्लाहु अन्हुम और अन्हु हमें कहना चाहिए, अल्लाह उनसे राजी हो गया। ऐसे इनके बेहतरीन और खूबसूरत अमल थे, और मुझे भी और आपको भी, हम सबको अल्लाह ताला जो है वो मोमिनाना जो है वो अमल करने वाला बनाए, जिनके अमलों में निफाक ना हो। और आज इस्लाम को सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है कि मुसलमानों के अंदर अब मुनाफिक बहुत ज्यादा है, और बाहर के दुश्मन से खतरा तो है पर इतना नहीं जितना मुनाफिकीन से है। सकूते बगदाद को देख लें तो मुनाफिकीन की वजह से, और 1957 की जो जंग थी जो मुसलमानों ने इंडिया वालों से लड़ी, तो उसमें भी मीर जाफिर और मीर सादिक का किरदार। तो अफगानिस्तान में भी के मुसलमानों ही में से कुछ लोग जो थे उन्होंने जो है वो काफरों का साथ दिया, तो मुसलमान जीती हुई जंग जो थे वो उसको हार गए। और आज तक, आज भी अफगानी बच्चा जब खेलता है तो वो बारूद से खेलता है, आज भी अफगानी बच्चा जब चलता है जाता है और एक खिलौना समझकर उठाता है तो वो असल में बारूद होता है, जिससे किसी की टांग खत्म हो जाती है, किसी का हाथ खत्म हो जाता है। अब जब वो खेलते हैं ना, पता है अफगानी बच्चे किससे खेलते हैं, वो तोपे बनाकर और जैसे जंग जंग खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने जंगों में और बारूद में और गोलाबारी में और इसी में आंख खोली है। और फिलिस्तीन को देख ले और कश्मीर को देख ले, तो आज मुसलमान जो कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहे और मुसलमान जो इतनी जिल्लत और ख्वारी के अंदर हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हम अपने कौल और अमल में सच्चे नहीं हैं, हमारे किरदार जो है बड़े बोधे हैं। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो असल बात यही है के मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है वर्षों में नमाजी बन ना सका। इकबाल बड़ा उपदेशिक है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन ना सका। लिमा तकुलूना मा लतफलून, کبور مقتن اند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورۃ صف کی ابتدائی آیتیں. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.